السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة سبا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 22 پارے کے مضامین کا اور آیات کا ہم مطالعہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. سورہ سبا میں گزشتہ جو بات ہم نے سمجھی تھی، دوسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے. اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے دو بندوں کا ذکر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. آخری بات یہ آئی تھی کہ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم ہیں. ابھی اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے بڑی خطرے کی بات کہ کہیں ہم اللہ کی ناشکری کے مرتکب نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح رویہ اور روش اختیار کرنے کی توفیق دے. یہ بھی ہم نے سمجھا کہ دل سے بھی شکر ہوتا ہے، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اور پورے وجود سے بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے. دل سے شکر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ یہ اللہ ہی نے عطا فرمائی، یہ ہمارا کمال نہیں. زبان سے شکر یہ کہ اللہ کے شکر کے ترانے اور کلمات ہماری زبان پر ہوں، جیسے کہ الحمدللہ کا کلمہ بھی، اور ہر موقع کی جب کہ نعمت میسر آتی ہے بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. اور پورے وجود سے شکر یہ کہ اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اگلی ایک آیت اس میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، اور اس میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنات کو علم غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی ہے. اور آج بھی ہمارے دور میں ایسے کچھ تصورات ملتے ہیں، ایک تو وہ جادو کرنے والے، جادو تو حرام ہے، ان کے پاس بھی شیاطین کچھ منمہ کیہنی باتیں لا کر ڈالتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں. یا وہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں فلا علم ہے، ہم آپ کی رائٹنگ کو دیکھ کر یہ بتا دیں گے، ہم آپ کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر وہ بتا دیں گے، آپ اپنی والدہ کا نام تو بتائیے، ہم آپ کو یہ کچھ بتا دیں گے. یہ جو تصورات ہیں کہ ہم یہ بتا دیں گے اور ہم وہ بتا دیں گے، یہ ہمارے دینی مزاج تعلیمات سے یہ بات میل نہیں کھاتی. بلکہ سورۃ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، یہ تو اللہ ہی کے علم ہے. کل کیا ہوگا کسی کے علم نہیں سوائے اللہ کے. تکے لگ جانا یہ تو کافروں کے بھی لگ جاتے ہیں، نوسٹراڈیمس کی بھی ہزاروں باتوں میں سے دو چار باتیں اگر صحیح نکل آئیں تو یہ تکے لگ سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو بات بتائی گئی ہے، ہمیں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، یہ اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ تصور کہ جنات کے پاس کچھ ہے اور وہ کچھ ہمیں بتا دیں گے، فلاں کے پاس ہم چلیں گے تو وہ خبریں جنات پہنچا کر، یہ تصورات ہمارے معاشرے میں اور ہندوستان انڈو پاک میں بہت ہی زیادہ ہیں. اس کی نفی اس مقام پر بھی ملتی ہے. اب اس آیت کو سنیے اس تمہید کے بعد. سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے، ارشاد ہوا فلما قضینا علیہ الموت، پہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا. پیغمبروں کو بھی اللہ نے واپس بلایا، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو باقی کون رہ سکتا ہے دنیا میں، ہمیں بھی جانا ہے. 12 سلیمان علیہ السلام کی وفات کا حکم اللہ کی طرف سے صادر ہوا. فرمایا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو انہیں یعنی جنات کو اس بات کی خبر نہیں دی مگر ایک کیڑے نے، مراد دیمک لی گئی ہے، ابھی ہم سمجھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل کیا ہے. ایک بات ہوئی تو پتا چلا جنات کو کیا، تاکل من ساتا، وہ کیڑا ان کا، دیمک کہہ لیجیے، ان کا آسا کھا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا. فلما خر تبینت الجن، پھر جب وہ اپنے مقام سے ڈھلک گئے، ویسے تو ترجمہ ہوگا گر پڑے، تبینت الجن، یہ بات جنات پر واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم رکھنے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. ہوا کیا، بیت المقدس کی تعمیر کرائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں اور جنات کام میں مشغول ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، پرندے بھی ان کے زیر تابع تھے، ہدہد کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور وہ نگرانی رکھتے تھے، جنات بھی ان کے تابع تھے، انسان کو بھی ان کے تابع کیا گیا، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو قدرتیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ تو وہ تعمیر کرا رہے ہیں بیت المقدس کی، اور جنات اس تعمیر کے عمل میں مصروف عمل ہیں، مگر وہ کھڑے نگرانی کر رہے ہیں، اور اپنے عصا پر انہوں نے ٹیک لیا ہوا ہے، سہارا لیا ہوا ہے۔ اسی کیفیت میں جبکہ وہ نگرانی کر رہے ہیں ان کی وفات پیش آ گئی، مگر وہ عصا پر ٹیک لگانے کی وجہ سے ان کا جسم اس پر ٹکا رہا، حتیٰ کہ ایک دیمک کا کیڑا اس نے کھانا شروع کیا عصا کو، تو پھر وہ عصا ختم ہوا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر لگ گیا۔ تب جنات کو پتا چلا کہ ہمیں تو غیب کا علم نہیں، اگر ہمیں علم ہوتا کہ ان کی موت پہلے ہی واقع ہو چکی ہوتی ہے تو ہماری جان چھوٹتی، یہ جو اتنی محنت ہم نے کرنی ہے اور کرتے رہے، مشقت میں پڑے رہے اس تعمیر کے اندر، تو یہ مشقت ہمیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ بس اتنی بات تو قرآن نے بتائی، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام ہی کا دور تھا، جادو کا بھی دورہ تھا، اور یہی وہ دور ہے کہ جب جنات کے بارے میں کچھ لوگوں کے یعنی جادو کرتے تھے دوسرے لوگ، یہ سورہ البقرہ میں ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل میں یہ بھی گمراہی پیدا ہوئی۔ آج ہمارے بھی جادو بہت مشہور ہے، اور جادو ٹونے کرانا یہ حرام عمل ہے، ہمارے دین حرام کرنا کرانا حرام ہے، اور جو بڑا معروف ہے آج ہمارے معاشرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ گندگی کھائے بغیر ہندو کبھی جادو نہیں کر سکتا، جادو کا عمل گندگی کھائی جاتی اس میں۔ بس اس سے آگے کچھ بیان کرنے کو میرے پاس نہیں، اتنی گھٹیا حرکتیں، اور پھر کسی کا نقصان کرانے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ عمل کرانا، یہ گناہ در گناہ کا معاملہ، کفر ہے یہ، جادو کرنا کرانا کفر ہے ہمارے دین میں۔ بہرحال یہاں مسئلہ ہے جنات کے علم کے حوالے سے۔ لوگوں کو بڑا یہ تھا کہ جنات کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ کچھ مخصوص لوگوں کے پاس آ کر خبریں پہنچاتے ہیں، تو چلو ہم فلاں کے پاس چلیں گے تو وہ ہمارے متعلق بتا دے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اب بتا دیں اگلا سال آپ کا کیسا رہے گا، جی یورپ آپ کا جانا مناسب ہے کہ نہیں، یا کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، ہم آپ کو بتائیں گے، اور بتانے والا فیس بھی لیتا ہے۔ پھر اس غریب کی اپنی اکانومی کا حال یہ ہے کہ وہ فیس لیے بغیر بتاتا نہیں ہے، خود وہ اتنا محتاج، اور آپ پر میرا مستقبل وہ سنوارے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح کی باتیں بتانے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد شریف میں، جس نے اس طرح کی کسی نجومی کی اور اس طرح کی باتیں بتانے والوں کی بات پر یقین کیا، ابو داؤد شریف کی روایت، جس نے اس طرح کے کسی نجومی یا اس طرح کی، کل یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اس طرح کی باتیں بتانے والے کی بات پر یقین کیا، اس نے اس کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اس نے اللہ کی وحی کا قرآن حکیم کا انکار کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور سورہ لقمان میں ذکر کر چکے، قرآن کہتا ہے کہ کل کیا ہوگا اللہ کے سوا یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی کوئی ہمیں پریشان کرے گا، جی وہ فلاں کے باپ موکل ہیں اور وہ خبریں لا کر بتاتے ہیں، وہ خبریں لا کر بتاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ گڑبڑ ہے ادھر معاملے کے اندر۔ تو یہ ہے جو عقیدے کا رد، جو غلط عقیدہ ہے کہ جنات کو غیب کا علم تھا، خود جنات کو بھی سمجھا دیا گیا، جنات کا ہی مسئلہ تھا نا اس مقام پر، اس واقعے میں، اور ہم جو انسان ہیں ہمیں اس واقعے کو تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم غیب کا معاملہ نہیں، کل علم غیب وہ اللہ کے پاس ہے، ہاں اس میں سے کچھ اور خاص اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کیا، جن کو ہم انبیاء اور رسل کہتے ہیں، اور غیب کی وہ خبریں آنے کا دروازہ بند ہو چکا ختم نبوت کے نتیجے میں جو ہو گئی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس واقعے کے بعد اب اگلی آیت ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے قوم سبا کا، اس سورت کا نام اسی واقعے کی نسبت سے سورہ سبا بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 برس پہلے کم و بیش یمن کے علاقے میں یہ قوم تھی، اور بہت بڑی تجارت اور بڑے تجارتی روٹس اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کیے، اور بڑی آبپاشی تھی، بڑا نہروں کا نظام تھا، بڑے بڑے بند ڈیمز انہوں نے بنا رکھے تھے، بڑے باغات تھے، زمینی سفر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سینکڑوں میل کا آسان کر دیا، اور اس زمانے میں بھی جو معلوم دنیا تھی اس کے جو تجارتی روٹس ہوتے تھے وہ یہیں سے گزرتے تھے، یورپ کے کچھ علاقے معروف تھے زمانے میں، وہاں کا بھی سامان ادھر ہی آ کے لینڈ کرتا تھا۔ اسی طرح چائنا کی تاریخ 5000 سال پرانی، ادھر کے مشرق کے علاقوں کا سامان بھی انہی کے یہاں کا لینڈ کرتا تھا۔ تو یہ ایک سنگم تھا دنیا کی تجارت کا۔ اس قوم کا تذکرہ اس مقام پر اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کا، شکر گزاروں کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اب اللہ ناشکروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہی ایک بہت بڑا، آپ کہیے نا آج کے اسلام میں اکنامک جائنٹ، جیسا آج کل چائنا کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس دور کا ایک بہت بڑا اکنامک جائنٹ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی معیشت اور ترقی عطا فرمائی تھی۔ 800 برس پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن جب یہ ناشکری پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بند جو ڈیم تھا وہ بھی توڑ دیا، اور ان کی تجارت برباد ہوئی، ان کے پھل اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے، اور ان کی تجارتی روٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک داستان بنا دیا، افسانہ بنا دیا۔ یہ تذکرہ اگلی چند آیات میں اس قوم سبا کے حوالے سے ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لقد کان للسبئین فی مسکنہم آیا، یقین و قوم سبا کے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ اور جب اللہ کہتے ہیں نشانی، تو ہر دور میں رہنمائی کا کوئی پہلو اس میں موجود ہوتا ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، فرمایا کہ دو باغات دائیں اور بائیں طرف ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ سینکڑوں میل کا وہ تجارتی راستہ تھا، دائیں بائیں سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باغات ان کو عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ کلو من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، تمہارا نہیں ہے، تمہارے رب نے دیا ہے، تو کھاؤ اپنے رب کے عطا کردہ رزق میں سے، مشکرو لہو، اور اس کا شکر ادا کرو، جس کا کھاتے ہو اس کا شکر کرو، اس کی فرما برداری کی روش اختیار کرو۔ اور یہ نہیں کہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لے تو شکر کا تقاضا پورا ہو گیا، نہیں، اس کھانے سے جو توانائی تمہارے جسم کو ملی، اس جسم کو بھی اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہ ہے مستقل شکر گزاری کا طرز عمل۔ فرمایا کہ کھاؤ اپنے رب کے عطا کردہ رزق میں سے، مشکرو لہو، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدتم طیبتم، تمہارا یہ شہر پاکیزہ شہر ہے، ورب الغفور، اور تمہارا رب بہت بخش دینے والا رب ہے۔ اللہ نے کچھ ان کو عطا کیا، اور اللہ نے شکر کا ان سے مطالبہ کیا اور تقاضا کیا، مگر انہوں نے کیا حرکت کی؟ فرمایا کہ فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مچھلی زیادہ سوچتی ہے، نعمتیں جب زیادہ مل جائیں، مال کی فراوانی ہو جائے، تو بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سورہ زخرف ہے، زخرف کے معنی سجاوٹ اور زینت کے بھی ہیں، اور یہ سونے کے لیے بھی استعمال، گولڈ سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہاں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ سارے لوگوں کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو، چھتوں کو، دیواروں کو سونے کا اور چاندی کا بنا دیں۔ اللہ فرماتے کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے، مگر ہوگا کیا؟ عظیم اکثریت جو ہے گمراہ ہو جائے گی۔ تو اکثر یہ مال کی فراوانی کا ہو جانا یہ خطرناک ہوتا ہے، آزمائش کڑی، اور انسان پھر عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھلا دیتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے برباد کرتا ہے۔ اصل بربادی جو پھر آخرت کی۔ تو یہاں فرمایا کہ فاعرضوا، انہوں نے بھی اعراض کیا، انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے فرار کی روش اختیار کی۔ فرمایا کہ فارسلنا علیہم سیل العارم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ ایک بہت بڑا ان کا ڈیم یعنی بند تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور ایک بڑا سیلاب ان پر مسلط ہوا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل، اور ان دو باغات کے بدلے دو اور باغات دے دیے۔ وہ جو پھل لانے والے باغات تھے، عمدہ پھل آتے تھے، شیریں اور میٹھے پھل آتے تھے، تجارت جس کے ذریعے ہوتی تھی، نفع جس کے ذریعے کماتے تھے، اکانومی جس کے ذریعے ان کی چلتی تھی، وہ تو ہو گئے ختم۔ اب جو دو نئے باغات دیے وہ کیسے؟ فرمایا کہ ذوات اکول خمط، بد مزہ، یعنی جس کا کوئی ذائقہ نہیں بلکہ کڑوا ذائقہ، ایسے پھل دے دیے۔ وہ اطمین، اور کچھ جھاڑ جیسی چیزیں، وہ شعی من سدرین قلیل، اور تھوڑی سی بیریاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں کانٹے بھی وہ ہم نے دے دی۔ اب کیا کھائے گا آدمی اس کو؟ بد مزہ کڑوا پھل کون کھاتا ہے؟ کانٹوں کے اندر ہاتھ ڈال کے کس نے نکال لے کسی چیز کو جس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی نیوٹریشن ہے، نہ کوئی غذائیت ہے، نہ وہ پیٹ کو بھرنے والی شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو باغات کو بدل کر یہ دو باغات اس نوعیت کے ان کو دے دیے. فرمائے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور, اور ہم تو صرف ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں. اب کیا یہ واقعہ پڑھ کے ہم آگے چلے جائیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قصے تھوڑی بیان کی, اللہ تعالیٰ نے تو یہ عبرت کے لیے بیان کی, اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہدایت کے لیے بیان کی. دائیں بائیں دو باغات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی یاد آتا ہے. دو دیے تھے خطے جن کے درمیان میں سمندر بھی آ جاتا اور کافی اور بھی چیز آ جاتی, لیکن دو خطوں کو اللہ نے جوڑ کر پاکستان بنا کر ہمیں دیا. پھر کیا ہوا؟ ایسی ناشکری کہ تم ادھر ہم ادھر. زبان کی بنیاد پر دو لفظ ہو گیا یہ ملک. بنیاد تھی کیا؟ کلمے کی, اور کلمے کے سوا اس ملک کی کوئی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ملک بھی اگر بنا تھا اور تحریک اگر چلی بھی تھی تو کلمے کی بنیاد پر, اور یہ ملک اگر بچے گا تو کلمے کی بنیاد پر. آج بڑی تحریکیں بڑے دھرنے چل رہے ہیں, کلمہ ہے زبان پر, اسلام ہے زبان پر, اسلام کا نفاذ ترجیحات میں شامل ہے چاہے حکمراں ہوں کہ اپوزیشن. عظیم اکثریت نہیں, اسلام ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. ہم انقلاب کی بات کریں گے, ہم پہلے سنامی کہتے تھے, ہم آزادی کی بات کریں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اسلام ترجیحات میں شامل ہے. تو جو ملک کا حال ہے وہ ہمارے سامنے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ایک کوڑا پڑا ہمیں 1971 میں جب ہم نے کلمے کی بنیاد کو ایک طرف کر کے زبان کی بنیاد پر بات کی, اللہ تعالیٰ نے دو دفع کر دیا. کلمہ ہی جوڑے گا, ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی ملک, اگر ملکوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, یا تو اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تاریخی حقیقت ہوتی ہے پیچھے. مصر ہے 5000 سال پرانا, چائنا ہے 5000 سال پرانی تاریخ, بہرحال ہندوستان 5000 سال پرانی تاریخ ہے, کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے. یا کوئی ملک بنتا ہے یا وطن بنتا ہے دنیا کے معیارات کے مطابق, کہہ رہا ہوں, ایک زبان بولنے والوں کی بنیاد. فرانس ہے, فرینچ ہے, ایک زبان بولنے والے, ایک ملک بنا ہوا ہے. یا کوئی ایک ریس ایک نسل ہوتی, جرمن ایک نسل ہے, اگر وہ بھی دو ہوئے تو مشرقی اور مغربی جرمنی کہا گیا, کوئی اور نام نہیں رکھا تھا انہوں نے. زبان ایک ہے, یا معاف کیجیے گا, نسل ایک ہے, ریس ایک ہے, ایک ملک کھڑا ہوا ہے. یا کوئی جغرافیائی حد بندی ہوتی ہے, انڈونیشیا ملائیشیا ہے, جزائر ہے نا, جزائر کو ملا کے ایک ملک بنا ہوا ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ ایک زبان بولنے والے ہیں. اس مسجد میں جتنے لوگ ابھی نماز میں موجود ہیں دسیوں زبانیں بولنے والے موجود ہیں. کیا ایک نسل کے لوگ ہیں؟ نہیں, مختلف نسلوں کے لوگ ہیں. اسلامی مزاج سے ہٹ کر ایک بات, کیا ہم سب کا لباس اور کلچر ایک ہے؟ نہیں. ایک پشتون خاتون اگر ایک بنگالی عورت کے لباس کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ تو بالکل برہنہ ہے, اس کا تو لباس ہی نہیں جسم کے اوپر, معذرت کے ساتھ. اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا اسلامی معیار کو ایک طرف رکھیں, صرف اپنے علاقائیت اور کلچر کی بات کریں تو لباس بھی ایک نہیں, نہ زبان ایک ہے, نہ لباس ایک ہے, نہ کلچر ایک تھا, علاقہ ایک ہے. ہم بیٹھے سمندر کے کنارے, اوپر پہاڑ بھی موجود ہیں, درمیان میں میدانی علاقہ, دریا بھی موجود ہیں, علاقہ بھی ایک نہیں. تو یہ کاٹ کاٹ کر جو بنا ہے کیسے بنا ہے؟ کس بنیاد پر بنا ہے؟ صرف ایک کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا ادار نماز جمعہ میں تو ہو رہا ہے, ایک ہی صف میں ساری زبانیں بولنے والے بیٹھ جاتے ہیں, نماز کی حد تک تو اظہار ہو رہا ہے, اور نماز اللہ کے دین کا تقاضا جس پر عمل ہو رہا ہے, تو اب اظہار دیکھ لیے سب جمعے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں مہاجر ہوں, تم پنجابی ہو, وہ پٹھان ہے, وہ بلوچی ہے, میں یہ ہوں, تم وہ ہو, فلاں یہ فلاں وہ ہے. تو آج بھی نماز تو میں جوڑتی ہے نا, نماز اللہ کے دین کا حکم ہے, جمعہ میں جوڑتا ہے اللہ کے دین کا حکم ہے. تو دین اگر بنیاد بنتا ہے تب تو پاکستان کے بچنے کا امکان ہے, ورنہ معاف فرمائیے گا, معاف فرمائیے گا, پھر تو 50-60 صوبے بننے چاہیے, اور صوبے نہیں وطن بننے چاہیے, الگ الگ اتنے سارے زبان بولنے والے, علاقے رکھنے والے لوگ. تو کلمہ ہماری اصل بنیاد, جس کو ہم نے چھوڑا تو جو دو اللہ نے دیے تھے. ارے چلو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان نام رکھ لیتے, لیکن نہیں, کیا نام رکھا؟ بنگلہ دیش. نام بھی پسند نہیں, بنگلہ زبان کی بنیاد پر, یہ کوڑا 71 میں تو ہمیں پڑ چکا ہے، ہم میں سے جو بہت سے ہیں وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور بڑے کوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ رحم ہی فرماتا ہے، بس ہم پر اور کچھ نہیں اس کے سوا، اس کی رحمت کے سوا کچھ نہیں، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم اس علاقے کو بھی الگ کر دیں، زبان کی بنیاد پر اس کو بھی الگ کر دیں، علاقے کی بنیاد پر اس کو بھی الگ کر دیں، کسی اور بنیاد پر. تو بھائی یہ قرآن ہمیں قصے نہیں سناتا، قرآن ہمیں ہماری تصویریں دکھاتا ہے سبق آموزی کے لیے، عبرت کے لیے، کہ تم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہدایت کی نعمت ہے. اور یہ ملک ہم نے اسی ہدایت کے نام پر، اسلام کے نام پر لیا، ناقدری کیا ہے کہ اسلام نافذ نہیں کیا. تو نتیجہ آج ہمارے سامنے. بہرحال اس قوم کے بارے میں کیا کہا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم صرف ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کرے. بہت سادہ سی چند باتیں پہلے بھی آئی ہوں گی، دوبارہ دہرانے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو دنیا کے معاملات، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو دنیا کے معاملات میں شکر کا جذبہ پیدا ہو. ہم روتے کہ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کچھ لوگ بہرحال رینٹ پہ رہ رہے ہوں گے یقیناً، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے. تو 10-12 لاکھ تو اپنے گھروں سے باہر موجود ہیں جن کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. وہ جو آپریشن کے نتیجے میں گھروں سے باہر کر دیے گئے 10-12 آئی ڈی پیز انگلش میں جنہیں کہا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے ان کو، کوئی خبر ہے ان کے بارے میں؟ وہ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر، ذرا ان کو جا کر دیکھ. میرے پاس کم سے کم 6 تو موجود ہیں. اسی شہر کراچی میں کتنے لوگ خیموں کے اندر، کپڑے کے بنے ہوئے خیمے میں کہاں کہاں رہتے ہیں؟ ذرا بارش آتی معاملہ ختم ہو جاتا ہے ان بیچاروں. ایسوں کو دیکھیے. شیخ سعدی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں اپنے گھر سے نکلا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے دل میں شکوا ہے کہ اللہ میرے پاس تو جوتی نہیں، میرے تو پیر جل رہے ہیں دھوپ کی شدت کی وجہ سے. کہتے میں تھوڑا آگے گیا اور ایک بندے کو میں نے دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی، تو میں فوراً سجدے میں چلا گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس ٹانگیں تو موجود. ایک صاحب کے بارے میں بہرحال ہو جاتا ہے مسئلہ، یہ پلکیں ہماری یہ خود بخود موو کر رہی ہیں نا، حرکت کر رہی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھر اٹھا کر اگلے کی آنکھ کھولنی پڑتی ہے، پھر وہ دیکھ سکتا ہے، پھر وہ ہماری بات سن سکتا ہے. یہ زبان کا تھوک، اس کو تھوک کہتے ہیں. کبھی ایسا بھی مسئلہ آتا ہے کہ یہ زبان بالکل خشک ہو جاتی ہے، نہ آدمی ٹیسٹ محسوس کر سکتا ہے نہ کچھ اور. خالی اس زبان کے تھوک کو پھر لانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا دیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آزادی، بہرحال ایک بچا کچا ملک ہے ہمارے پاس. کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھیے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، فلسطین کے 2500 لوگ جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں سے پوچھیے کہ آزاد ملک واقعتاً کیا ہوتا ہے. بس وہی بات ہے نا، پیٹ بھرا ہو تو مستیاں سوچتی ہیں. ان سے پوچھیے جن کے پاس آج آزادی نہیں ہے، وہ آپ کو اور مجھے بتائیں گے آزادی کسے کہتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، کل کلمہ نہیں تو نجات نہیں، کل اگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں تو نجات ممکن نہیں. اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، ماں کی گود میں ہدایت مجھے اور آپ کو عطا فرما دی. دین پہنچا ہوا ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، اس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، اس کے نفاذ کی. یہ ناشکری آج ہم سے ہو رہی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور اس سے دوری یہ سب سے بڑا جرم ہے. اللہ ہمیں پلٹنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید نعمت تمہیں عطا کر دوں، آ تو جاؤ میری طرف. شکر کرو گے جو مل چکا اس پر، تو وہ مزید کچھ عطا کروں گا جو ابھی تمہارے پاس نہیں. لیکن یہ بھی فرمایا اسی آیت میں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. تو اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جھنڈے لگے ہوئے اتر بھی جائیں گے، لیکن یہ جھنڈا ہم نے کیوں لیا تھا، یہ ملک ہم نے کاہے کو لیا تھا، اس پہ سوچنے کو لوگ کم تیار ہیں. آتش بازی بھی ہو گئی، ڈرامے بازی بھی ہو گئی، معاف فرمائیے گا، لیکن مقصد کیا تھا اس ملک کا، یہ ہم سوچنے کو بہت کم تیار ہوتے ہیں. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. آگے اس قوم کا، قوم سبا کا مزید بیان فرمایا، وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرم ظاہرا، ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی، ایک دوسرے سے متصل بستیاں. یہ یمن ہے، اور برکت اللہ نے عطا فرمائی فلسطین اور شام کے علاقے کو، سرزمین فلسطین اور شام، اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے مستقل علاقے جو ہے وہ قائم فرما دیے، ان کے لیے بستیاں قائم فرما دی، ذرا ذرا سفر کرتے، ایک منزل کا سفر کرتے تو فوراً ایک بستی میسر آ جاتی، اور اس طرح کا ہونا بہت سہولت اس میں ہوتی ہے کہ انسان رک کر تازہ دم ہو جائے گا اور اپنے کام کاج سے یا حاجات سے معاف کیجیے گا فارغ ہو جائے گا، تو یہ سفر، یہ سہولیات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. مزید ارشاد فرمائے کہ وقت درنا فی حسعید، ہم نے ان میں آمد و رفت مقرر کر دی. کیا مراد؟ سندھ کے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پہ رات کو کہا جاتا ہے کہ ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے، صحیح کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ جو کنٹینر سے آتے ہیں گڈس یا چیزیں لے کر، ان کے بھی کچھ اوقات فکس کیے جاتے ہیں. اگر امن و امان نہ ہو تو تجارت کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا. ان کے بارے میں اس نعمت کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آمد و رفت بھی مقرر کر دی، بے خوف و خطر سینکڑوں میل کا سفر یہ طے کیا کرتے تھے، تجارت ان کی جاری و ساری تھی. فرمایا سیرو فیہا لیالیا، ان میں چلو پھر راتوں میں، و ایامن، اور دنوں میں بھی، آمنین، بے خوف و خطر. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، ورنہ اگر امن و امان نہ ہو، جو کہ ہم بھگت رہے، ہم اپنے اس ملک کے اندر بھگت ہی رہے، بہرحال امن و امان نہ ہو تو کیا گزرتی ہے سب کو معلوم ہے، اور کراچی والوں سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا اس چیز کو. بہرحال چاہے وہ طلبہ ہوں یا وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں یا عام افراد ہوں، یہاں ان کو کہا جا رہا ہے یہ بھی دیکھو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم اپنے سفر طے کرتے ہو. اب کیا ہوا؟ پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے. یہ اصل میں جملہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. منو سلما مل رہا تھا نا اللہ کے فضل و کرم سے، تو کہا کہ اب تو اکتاہٹ ہو گئی، من بقلیہا وقطائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، گیہوں مل جائے، ککڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کسی اور شہر میں جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، اے بھی تو مثلاً فین الکم ما سالتم، یعنی ترجمہ دی تو یہ ہوگی جاؤ دفع ہو جاؤ، اگر اللہ کی عطا پر تم راضی نہیں اور تمہاری زبان پر چٹخارے آ رہے ہیں اور تمہارا بھرا ہوا پیٹ تمہیں مستی کی طرف لے جا رہا ہے، تو جاؤ خود ہی جا کے اپنا فیصلہ کر لو. ادھر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، انا شکروں نے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں، جو ہم سفر کرتے ہیں ان میں دوریاں پیدا کرتے ہیں. آج کے سنیما لانگ ڈرائیو ہمیں چاہیے، یہ ذرا ہم بڑھے اور ایک منزل آ گئی، ایک بستی آ گئی، پھر ذرا آگے بڑھے منزل آ گئی بستی آ گئی، نہیں، اے اللہ ہمارے سفر میں دوریاں پیدا کر دے. وَغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب یہ ہے ناشکری در ناشکری. ہمارے عید کے دنوں میں کیا ہوا؟ ساحل سمندر پر سب کو پتا ہے، اس سے گزشتہ سال جب یہ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، وارننگز آتی ہیں، کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، اور میں نے خود مشاہدہ کیا، قرآن اکیڈمی ہماری ڈیفینس میں بھی ہے، کہ ادھر ادھر سے موٹر سائیکل لے جا کے سمندر پہ کھڑے ہو کے وکٹری کا نشانہ بناتے ہیں. صاحب میں تو سب کو ساری رکاوٹیں عبور کر کے سمندر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اب میں ذرا دیکھوں کہ کیسے بڑی بڑی اونچی اونچی موجیں آتی. مذاق ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر میں جو ہے وہ دوریاں پیدا کر دے. لمبے سفر ہمیں چاہیے، دور دراز تک ہم لانگ ڈرائیو کرتے رہے. آج کی اصطلاح کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو متصل بستیاں دے دی، سفر کو آسان کر دیا، امن و سلام کی تمہیں عطا فرما دی، ہمیں تو ایڈونچر چاہیے. اس میں بھی پہلو کیا ہے سمجھنے کا؟ اللہ کی عطا پر قناعت کرنا، اللہ کی عطا پر مطمئن رہنا، اور بلا ضرورت بلا وجہ اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے سفر آسان کیا ہوا ہے، متصل بستی ہیں، تم رک کر اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہو، چلو سہولت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، اپنی آمد و رفت کو جاری رکھو، اپنی تجارت کے معاملے کو آگے بڑھاؤ. نہیں، ہمیں تو لمبے سفر ہمیں چاہیے، یہ خود سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کوئی دینداری نہیں. حالت سفر ہے، روزے کی چھوٹ دی گئی ہے نا کہ سفر میں مشقت ہوتی نہ رکھو. نہیں جی، وہ شدید مشقت والا سفر بھی، اور پھر دوپہر میں جا کے پریشانی ہو رہی ہے، سر میں درد بھی ہو رہا ہے، شوگر بھی لو ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، بلڈ پریشر کا بھی معاملہ بڑھ گیا ہے، اور اب میں کیا کروں؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو مفتی صاحب یہ بتائیں گے آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا کیوں ہے. یہ تقویٰ ہونا چاہیے، مگر تقوی میں ایسا آگے بڑھ جانا جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ دینداری نہیں. خامہ خواب نے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کوئی دینداری کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا کہ وَغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور بھرپور طریقے پر آگندہ کر دیا، ان کو مٹا دیا، اور ان کی داستان ہی بس باقی رہ گئی. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں موجود ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے اور شکر کرنے والوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے. سیلاب ہی آیا تھا نا، تو سیلاب آتا ہے آج بھی، قوم نوح پر کیا آیا تھا طوفان، طوفان آج بھی آ جاتے ہیں. یہ ہے آج کی زبان، کوئی مسئلہ نہیں، طوفان تو آتے رہتے ہیں، سیلاب تو آتے رہتے ہیں، زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں. یعنی یہ عبرت کا پہلو کہ ہاں سیلاب کی ظاہری وجوہات، بند ٹوٹا پانی آ گیا، لیکن یہ ہے ظاہری وجہ، کچھ حقیقی وجوہات بھی ہوتی ہیں. آسمان سے پانی برس پڑا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، طوفان آ گیا قوم نوح پر، آیا بالکل، لیکن حقیقی وجہ کچھ اور تھی، جس کو آج کے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایک فزیکل کازز ہوتی ہیں. ذرا موومنٹ زمین کی طرف ہوئی، زلزلہ آ گیا، فزیکل کاز ہے. لیکن زلزلہ تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا، یہ میٹا فزیکل کاز ہے. میٹا فزیکل کاز کیا ہے؟ لوگوں کے افعال میں، اعمال میں، کردار میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زلزلے بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں اور طوفان بھی آتے ہیں. یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن نے جتنی قوموں کے حالات کا ذکر کیا یہ قیامت تک پڑھے جانے والے حالات ہیں. لیکن اس پہلو سے عظیم اکثریت ہماری بھی نہیں سوچتی کہ کوئی خوف خدا دل میں پیدا ہو کہ فصلوں کی فصلیں مٹ جائیں. اسی پاکستان میں جام گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، کبھی کیا ہوا جان کے لالے پڑ گئے، ہمارے گندم موجود نہیں. چینی شوگر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، جان کے لالے پڑ گئے. اب وہ کچھ ظالموں کے ظلم بھی ہیں، کچھ اور وہ کردار کے تو بگاڑ ہیں، اور کیا ہے آخر. تو یہ میٹا فزیکل کازز ہوا کرتی ہیں کہ لوگوں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب مسلط کیے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کی رہنمائی اس تناظر میں. اللہ ہمیں اس حوالے سے بھی اس ملک کے حالات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً، سنیے گا، ابلیس کا، شیطان کا ذکر ہے، یقیناً ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، پس لوگوں نے اس شیطان ابلیس کی پیروی کی. اِلَّا فریق من المؤمنین، سوائے ایمان والوں کے ایک گروہ کے. وہ شیطان کا گمان کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کے سامنے بات کہی تھی بڑے زور و شور سے، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کرنے کی خوب کوشش کروں گا، ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، سورہ آراف میں آتا ہے. اور اے اللہ میں ان میں سے اکثر کو ایسا کر کے چھوڑوں گا کہ اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہو. اور نظر آ رہا ہے ایسا عظیم اکثریت تو یہاں پر ایسی رہی، قوم سبا میں مٹا دی گئی. اور آج بھی ہم وقت کے حالات کا جائزہ لیں، اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں تو ناشکری ہمیں نظر آتی، اللہ ہمیں معاف رکھے. اور یہ ہے ابلیس کا گمان. ہاں یہ فرمائے کہ ایمان والوں کے ایک گروہ کے سوا، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو تو میرے بندے بن جائیں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اور ہاں یاد رہی بات، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں، شیطان پھونک مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، پھونک مارنے کا موقع بھی انسان اسے دیتا ہے. اور قیامت کے دن وہ صاف کہے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت، تو میں نے خالی پھونک ماری تھی. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ بھی خطرناک بات ہے کہ پہلے ہم نے سمجھا تھا، جہاں پچھلے جمعے میں بات مکمل ہوئی تھی، اکثر شکر گزار نہیں ہوتے اللہ کے، اللہ خود فرما رہے بہت تھوڑے. اور شیطان بھی کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اور بالفعل ایسا دکھائی دے رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی اس برے طرز عمل سے حفاظت فرمائے. آگے فرمایا، آخری آیت ہے اس رکوع کی، وما کان له علیہم من سلطان الا لنعلم، اور ابلیس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں تھا کہ منوا کر چھوڑے، ایسی طاقت اللہ نے ابلیس کو نہیں دی. ورغلانے کی کوشش کرے گا، پھونکے مارنے کی کوشش کرے گا، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، مگر منوا کر، گمراہ کر ہی ڈالے، یہ طاقت شیطان کو نہیں دی گئی. فرمایا کہ وما کان لہو علیہ من سلطان، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، الا مگر یہ کہ لنعلم، ہم ظاہر کر دیں، من یؤمن بالآخرہ، اسے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے مقابلے میں جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے. کیا مطلب؟ آخرت کی جواب دہی کا احساس اگر ہو تو بندہ گمراہی سے بھی بچتا ہے, بندہ ہدایت بھی قبول کرتا ہے, بندہ شیطان سے بھی چوکنا رہتا ہے اور بندہ شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. آخرت کا یقین ہو تو ہدایت کی طرف بھی آئے گا, گمراہی سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا, شیطان سے بھی چوکنا رہے گا کہ میری ایمان کی دولت اور پونجی لٹ نہ جائے. اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے, آخرت کا یقین نہیں, کل کی پیشی کا احساس نہیں, تو بھی شیطان بھی غالب آئے گا, پھر نفس بھی غالب آئے گا, پھر بندہ ہدایت سے گمراہی کی طرف چلتا چلا جائے گا. اللہ فرما رہے کہ ہم تو ظاہر کر دیں گے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون وہ ہے جو اس آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. فرمایا کہ وربک علی کل شیء حفیظ, اور آپ کا رب ہر ہر شے پر نگہبان ہے. لوگوں کا طرز عمل کیا ہے, شکر گزاری کا یا ناشکری کا, اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. دو تین منٹ میرے پاس ہیں تو ذرا یہ ابلیس کے بارے میں چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ اور ہمارے سامنے آ جائیں. ابلیس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑا ذکر کیا ہے. پہلے یہ تھا بڑا عبادت گزار اور نام اس کا تھا عزازیل, لیکن جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کا اللہ نے اعلان فرمایا تو یہ حسد و تکبر کا شکار ہو کر دشمن ہو گیا انسانیت کا. اور قرآن کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن سمجھو. اگلی سورت ہے سورہ فاطر, بعد میں کچھ دنوں بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اگلی بات, یہ دشمن ہے ہمارا اور دشمن کو جب تک دشمن نہیں سمجھیں گے بچ نہیں سکتے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرآن کبھی تو کہتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان کی طرف سے چوک لگے برغلائے تمہیں, اللہ کی پناہ میں آؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسانی وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب اس کا مقابلہ بھی کسی ایسی شے سے کیا جائے جو پورے وجود میں دوڑتی رہے. اب اس کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے. اقبال نے کہا کہ اس کو ختم کرنا, قتل کرنا تو مشکل ہے, لیکن اس کا اثر ختم کرنا یہ آسان ہے, اور وہ ہے قرآن کو اپنے اندر اتارنا. آپ غور کیجئے گا, ہم جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آج شیطان, آج بھی ماضی میں بھی, وہ قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ یہ قرآن ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے, اور یہ ایمان انسان کے دل میں اور پھر وجود میں ہو تو اندر دوڑتے ہوئے شیطان کو قابو کرنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. اس کو بھی بتائے شیطان کو, چنانچہ یہ بار بار آتا ہے اور قرآن سے دور بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مربوط سے. تو کتنا پیارا کام ہے, لیکن اس وقت ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس قرآن سے ہم جتنا جڑیں گے, اس قرآن کی آبیاری جتنی ہمارے اندر ہوگی, اس قرآن سے ایمان جتنا پیدا ہوگا, اتنا ہمارے دل میں جب اللہ کی عظمت اور محبت بڑھتی جائے گی تو شیطان کو روم نہیں ملے گا اور شیطان کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہ حملہ کرے. یہ باتیں کئی مرتبہ آ چکی ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں, پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو جتنا یہ ایمان دل میں اترے گا, دل میں پیدا ہوگا اس قرآن کے ذریعے سے, اتنا شیطان کے حملوں سے بچنا آسان ہوگا. اور سورہ مؤمنون میں ہم نے ایک دعا بھی پڑھی تھی, سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 97-98, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے مزید جڑنے اور اس کے ذریعے ایمان حاصل کرنے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.